کہ میں والد کی ملکیت ہے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی تعاون کرنے والوں کا سا ہے, جیسے باپ کی مدد کرتے ہیں تو بیٹے تو یہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں, تو اس اعتبار سے تو معاملہ صاف ہے. اس میں تو پھر یہ کہ وراثت کا قانون جاری ہوگا کہ جب باپ کا مال ہے تو سب حصے دار اس میں شامل ہیں, اس میں ماں بھی شامل ہے اگر موجود ہے, بہنیں بھی شامل ہیں, بھائی بھی شامل ہیں سارے کے سارے. اگر معاملہ واضح ہے تو یقیناً اس میں کوئی مبہم بات نہیں. لیکن جھگڑا اور اختلاف تب ہوتا ہے کہ جب اس ملکیت کا تعین نہ ہو کہ یہ کاروبار ہے کس کی ملکیت, اور ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس اعتبار سے اور کس حیثیت سے کر رہے ہیں. ملازمت کی حیثیت سے تو گویا کہ اگر ملازم کی حیثیت سے تو تنخواہ اس کی متعین ہوتی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ متعین نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں بھائی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسے لے کے چلا گیا, باپ کو ضرورت ہے اس نے پیسے نکال لیے, دوسرے بھائی کو ضرورت ہے وہ لے کے چلا گیا, تو متعین تو ہوا ہی نہیں, اور جس کا جتنا پیسہ وہ جی چاہ رہا وہ نکال بھی رہا ہے اس میں سے. تو یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے, خاص طور پر جب والد کا انتقال ہو جائے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باہم دست و گریبان ہو جاتے ہیں, بعض بعض اوقات معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. ایک صورت تو یہ پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے دیکھیے, اگر کوئی شخص مکان بنا رہا ہے, اب مکان بنا رہا ہے اس میں بیٹے کی آمدنی بھی آ رہی, اور یہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ مکان اصل میں ملکیت کس کی, یعنی یہ متعین نہیں ہے کہ بیٹوں نے جو باپ کو, مثلا ایک بیٹا امریکہ میں, ایک جو ہے وہ سعودی عرب میں, وہاں سے کما کما کر وہ باپ کو بھیج رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ مکان بنا رہے ہیں. اب یہ متعین نہیں ہوا کہ صاحب یہ جو پیسے آ رہے ہیں بیٹوں کی آمدنی ہے اور باپ کا بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ مال ہو, تو اگر یہ متعین ہو جائے کہ بھئی یہ ہم اپنے لیے بنوا رہے ہیں تب تو بات صاف ہے. لیکن جھگڑے اس وقت شروع ہوتے ہیں جب اس بات کا تعین نہ ہو کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ باپ کو بھیج رہا ہے, تو جب تک معاملہ صحیح چل رہا ہے اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب مکان بن کے تیار ہو گیا, 2-4 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے اور کچھ عرصے ساتھ بھی رہے, لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا اب مسائل کھڑے ہوئے. ایک بیٹا کہتا ہے جی میں نے اتنا پیسہ لگایا اس میں, دوسرا کہتا ہے میں نے اتنا لگایا. بھائی جتنے جتنا بھی لگایا اگر باپ کو دے دیا تو وہ تو باپ کی ملکیت ہو گیا, لیکن چونکہ یہاں دین کی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے, سمجھداری سے بھی کام نہیں لیتے, اس کے نتیجے میں بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ مقدمات تک ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, بلکہ قتل تک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ سارے اختلافات کس لیے ہیں؟ کہ ملکیت کا تعین نہیں. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی معاملہ ہو تو وہ معاملہ اجنبیوں کی طرح ہونا چاہیے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ مال آپ کا ہے, یہ مال میرا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہی ہے, تعاشروا کالاخوان, بھائیوں کی طرح رہو لیکن تعاملوا کالاجانب, جب معاملہ کرو پھر اجنبی بن جاؤ, اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. لین دین کا معاملہ جس طرح دو اجنبیوں کے درمیان ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو آج کل اجنبیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. شریعت کا حکم تو یہ کہ لکھ کر کرو, اس کے گواہ مقرر کرو. ہم یہ بھی نہیں کرتے, سمجھتے ہیں صاحب اگر ایسا کہیں گے ناراض ہو جائے گا سامنے والا. اب یا تو سامنے والے کی ناراضگی دیکھ لو, بھائی اگر نہیں لکھو گے تو یہ آج نہیں تو کل ناراض ہوگا. اختلاف تو پیدا ہونا ہی ہونا, جب شریعت کی بات نہیں مانیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو آج نہیں تو کل یہ اختلاف پیدا ہوگا. تو آج ہی کیوں نہ ہم تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پی لیں اور بات کو بالکل صاف کر دیں کہ بھائی ہم جو معاملہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی کاروبار کریں, ملازمت کریں, تجارت کریں, جو بھی ہے, پہلے اس کے بارے میں کسی صحیح عالم دین سے, مستند عالم دین سے سارے معاملے کی وضاحت, یعنی سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھیں, پھر جو وہ مشورہ دیں اس کے مطابق آدمی عمل کر لے تاکہ پریشانی نہ ہو, ورنہ بعد میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. تو جب خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں پھر لوگ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے. اول تو وہاں بھی نہیں جاتے, لیکن اگر کوئی چلا گیا, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تھوڑا بہت دین, تھوڑے بہت دیندار کہلاتے ہیں, لیکن جو دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کا تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب. یہ اختلافی معاملات بھی وہاں پر ہیں جہاں دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے, لیکن جہاں نہیں ہے وہاں تو پھر وہ خرابیاں کتنی زیادہ ہوں گی اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے. ہم نے بزرگان دین کے بارے میں پڑھا سنا کہ انہوں نے کس طرح سے محتاج زندگی گزاری, اپنی ملکیتوں ملکیت کا کس طرح تعاون کیا. یہی وجہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو فوراً وراثت تقسیم کر دو تاکہ ہر ایک کی ملکیت کا تعین ہو جائے کہ اتنا مال اس شخص کو ملے گا، اتنا اس بیٹے کو ملے گا، اتنا اس بیٹے کو ملے گا، اتنا بہن کو ملے گا، اتنا بیوہ کو ملے گا، یہ سارا تعین ہو جائے تاکہ ہر ایک کی ملکیت متعین ہو جائے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، سال سال گزر جاتے ہیں اور اگر کوئی مانگتا ہے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تو نے باپ کی جائیداد کو بانٹنے کا سوچا کیا تھا، ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور صاحب وراثت کی بات کر رہا ہو، تم تقسیم کی بات کر رہا ہو، یہی جھگڑے شروع ہو جاتے. لیکن یہ بات ابھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن پانچ سال بعد، دس سال بعد پھر جو جھگڑے ہوں گے وہ قابو میں آنے والے نہیں ہوں گے. ایسے بہت سے واقعات ہیں جو سامنے ہیں الحمدللہ. یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، اب مکان باپ کے نام تھا، باپ کا تھا، لیکن ماں نے اس کو تقسیم نہیں کیا. اب جب تک شادیاں نہیں ہوتی، بچے ماں کے ساتھ چمٹے میں ہیں، تب تک تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک بھائی کی شادی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ اس نے پر پودنے نکالنے شروع کیے کہ صاحب وہ مجھے حصہ چاہیے، پھر دوسرے کی بھی ہو گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا. ابھی میرے ہاں اپنے ایک عزیز ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوا، والد کے انتقال کو غالباً ہو گئے ہوں گے 10 سال، لیکن اب تک مکان تقسیم نہیں ہوا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی. تو شروع میں تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی ایسا کر لو، تقسیم کر لو، تو مجھے گالیاں بکتے تھے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہمارے باپ کی جو جائیداد تقسیم ہو جائے اور یہ ہو جائے، آپ ہم سے جلتے ہو، نہ جانے کیا کچھ. اور آج ان کے درمیان ایسی سرپھٹول ہو رہی کہ اب وہ مجھے کہنے کے قابل نہیں رہے کہ بھئی آگے ہمارا فیصلہ کر دیں کچھ. کیونکہ جو پہلے ایک لڑکا تھا شادی شدہ، تو وہ بھی اس وقت تک غنیمت چل رہا تھا، لیکن اب اس نے بھی مطالبہ کر دیا، اب دوسرے کی ہو گئی تھوڑی دیر بعد، وہ اس کے ساتھ مل گیا پہلے والے کے ساتھ، پھر تیسرا بھی مل گیا، پھر ایک بیٹی کی شادی ہوئی وہ بھی مل گئی. تو نتیجہ یہ کہ اب ایسا معاملہ مخمصے میں پھنسے ہوئے کہ جان عذاب میں آئی گی، ماں بیچنے کو تیار نہیں ہے اور بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچیں گے. تو بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ معاملہ حل نہیں کر پاتا. ایک اور صاحب کا بھی میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں بھی یہی معاملہ تھا. 2008 میں انتقال ہوا باپ کا، اور سارے یعنی بیوہ بھی اور ان کے بھائی بھی سب امریکہ میں رہتے ہیں، اور یہاں صرف ایک بھائی. اب اس بھائی وہ بھائی مطالبہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یعنی ڈانٹ ڈپٹ رہے کہ تم نے مانگا کیوں، تم نے حصہ کیوں طلب کر لیا اپنا. تو بات یہ شریعت کا حکم ہے، جائیداد تو تقسیم کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے، اور جس کا حصہ ہے جب تک اس کو نہیں ملے گا اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا وہ. اس لیے بات یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن ہم اس شریعت کے حکم کو چونکہ نظر انداز کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑے اور سرپٹوٹ ہوتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لائے. اس وقت وہ محزون بھی تھے، غمگین تھے، اور کچھ ضعف بھی تھا طبیعت میں بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. تو حضرت کے صاحبزادوں نے حضرت مفتی صاحب کا جو خمیرہ تھا لا کر دیا کہ یہ آپ تھوڑا سا کھا لیں تاکہ کچھ طاقت جسم میں آ جائے. تو ایسے موقع پر شریعت کو سامنے رکھنا ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں. حضرت فرمایا کہ یہ میں کھا نہیں سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس خمیرے میں اب ورثہ کا حق شامل ہو گیا. اب یہ تو ذرا سا خمیرہ، یہاں تو سارا مال حرام کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ جو خمیرہ ہے اس میں حضرت مفتی صاحب کی چونکہ ملکیت تھی، اب جیسے ہی ان کا انتقال ہوا اب یہ وارثوں کا ہو گیا، اس لیے بغیر ان کی اجازت کے، اور اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کارآمد بھی نہیں. کوئی نابالغ بچہ ہو اور وہ کہہ دے میں ادھر سے اجازت ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں. تو اس لیے جہاں نابالغ بچے ہوتے ہیں وہاں تو اور زیادہ مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو چونکہ سب بچے بالغ تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہم سب ورثہ یہاں موجود ہیں اور الحمدللہ سب عاقل بالغ ہیں، اس لیے ہماری خوشی ہے سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. جب سب نے اجازت دی تو حضرت نے اس میں سے تھوڑا سا استعمال کر لیا. تو یہ احتیاط کس بنیاد پر ہے کہ ملکیت چونکہ پتا تھی کہ کس کی ملکیت ہے، اگر یہی نہ پتا ہوتا کس کی ملکیت ہے تو مسئلہ کھڑا ہوتا، لیکن جب یہ پتا ہو گیا ان کی ملکیت ہے اور جو اب مالک بنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کھا لیں، استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو تب استعمال کیا. اسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک کمرہ تھا چھوٹا, جس میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور کچھ تھوڑا بہت سامان تھا. حضرت کے ایک صاحبزادے کا بالکل برابر میں کمرہ تھا چھوٹا سا, تو کھانے وغیرہ کی ٹرے, کھانا لانا لے جانا, اور کوئی اگر وہ پکارے تو وہ خدمت کیا کرتے تھے. تو بعض اوقات حضرت مفتی صاحب بہت ہی ناراض ہوتے تھے اس بات پر کہ بھئی کھانے کے برتن پڑے ہوئے ہیں, تم نے اٹھائے کیوں نہیں. تو حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات حیرت بھی ہوتی تھی, تعجب بھی ہوتا تھا کہ اگر 10-15 منٹ برتن رہ گئے پڑے ہوئے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے, کون سی قیامت آ گئی. اگر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بھی رہے تو کوئی حرج کی بات تو نہیں, ناراض ہونے کی کیا بات, یہ دل میں آتا تھا. حضرت نے ایک مرتبہ اس کی وضاحت فرمائی کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے وصیت تحریر کر رکھی ہے اور وصیت میں یہ لکھا ہے کہ اس کمرے میں جو کچھ سامان ہے وہ میرا ہے ذاتی, یعنی میری ملکیت, اور اس کمرے سے باہر جتنی چیزیں ہیں وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے, تو میں نے ساری کی ساری تمہاری والدہ کی ملکیت میں دے دی. لہذا تم باہر کی چیزیں اٹھا کر اس کمرے میں لاتے ہو, مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو تمہیں تو یہ پتہ نہیں ہوگا, تم سمجھو گے اس کمرے کی چیز ہے لہٰذا اس کو بھی وراثت میں شامل کرو گے, اس لیے مجھے یہ ڈر ہوتا ہے, جلدی سے اٹھا لو یہاں سے تاکہ جو میرا سامان ہے وہ یہاں رہے, جو جس کا میرا سامان نہیں ہے وہ وہی جائے جس کا ہے. اب یہ احتیاط اس قدر, یہ تبھی ہو سکتی ہے جب آخرت کی فکر ہو, اللہ کا ڈر ہو, شریعت کو ہم سامنے رکھیں اور اس کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سپر سمجھیں, سب سے بڑی طاقت سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ ہمارے لیے اصل ہے. تو یہ میں نے اس لیے دو ایک مثالیں دے دی کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا طریقہ کار پتہ چل جائے. حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب کے والد, یعنی مفتی عبدالرؤف صاحب کے دادا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہندوستان میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو تدفین کے بعد سب سے پہلے آ کے دروازے میں بیٹھ جاتے تھے کہ لاؤ بھائی گھر کا سامان نکالو, سب سے پہلے وراثت تقسیم کریں, اس کے بعد میں کام ہوں گے دوسرے, تاکہ جس کا حصہ ہے اس کو مل جائے فوری طور پہ. تو یہ ایک طریقہ اس زمانے میں رہا ہے, لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے غفلت بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ملکی حالانکہ اگر شروع میں تقسیم ہو جائے تو سب کے دل نرم ہوتے ہیں, اولاد کے دل بھی نرم ہوتے ہیں, سب کے دل نرم ہوتے ہیں, اس لیے آسانی سے معاملہ نمٹ جاتا ہے. لیکن بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ میرا وہ تیرا وہ تیرا یہ میرا, اس وقت پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ملکیتوں کا تعین ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت. اب اگر پہلے سے یہ علم ہو کہ بھئی یہ مکان جو بن رہا ہے یہ اصل جو ہے مثلا والد صاحب نے جو ہے وہ اس کی زمین خریدی ہے, تو ملکیت والد صاحب کی زمین, اور اس کی تعمیر ہے مثلا تین بھائیوں نے حصہ لیا ہے برابر سرابر, وہ اس میں حصے دار. تو اب اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی زمین والد صاحب کی ہے اور تعمیر جو ہے وہ اولاد کی. تو جب تعین ہو جاتا ہے تو اس کی تقسیم آسان ہو جاتی ہے, لیکن اگر متعین نہیں ہوگی چیز تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو نظر انداز کر دینا جھگڑے کا ایک بڑا سبب ہے. آپ نے فرمایا تعاشروا کالاخوان, بھائیوں کی طرح رہو, وتعاملوا کالاجانب, اور معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم معاملہ کرو, مثلا اب کسی سے قرض لینا تو یہ بھی ایک معاملہ ہے, کسی سے تجارت کرنا ہے لین دین کرنا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے, کسی سے مکان خریدنا یہ بھی ایک معاملہ ہے, کسی سے کرائے پر مکان لے رہا ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے, ان سارے معاملات کو لکھ لو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه, جب تم کسی سے قرض لو تو ایک تو قرض میں میعاد متعین ہونی چاہیے کہ بھئی قرضہ واپس کب کرو گے. ہمارے یہاں قرضہ دے دیتے ہیں, شوق میں لے لیتا ہے اور وہ دے دے گا, لیکن یہ متعین نہیں ہوتا کہ واپس کب ہوگا. نتیجہ یہ کہ آپ کچھ دن بعد جب مطالبہ کرتا ہوں کہتا ہے بھائی میں نے تو جب ہوں گے دوں گا, ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات متعین ہو کہ بھئی ایک سال کے اندر اندر میں نے یہ قرضہ لوٹانا ہے, تو کم از کم ایک سال کی مدت متعین ہو جائے گی, اس سے پہلے اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, اور جس نے لیا ہے اس کو چاہیے کہ سال آنے سے پہلے پہلے ادا کر دے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, لکھنے والے کو چاہیے وہ عادل سے لکھے, انصاف سے لکھے. بعض اوقات ہو سکتا ہے جو دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں وہ ان پڑھ ہوں, انہیں یہی نہیں پتا کہ لکھا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جو آدمی لکھنے والا ہو وہ عادل ہو, تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ لکھ دے جس سے ایک کو فائدہ پہنچے دوسرے کو نقصان پہنچے. تو شریعت نے تو کھول کھول کے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو کھلے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اب اگر ہم ان پر عمل نہ کریں تو اس میں قصور تو ہمارا اپنا ہی. شریعت تو ہر معاملے میں ہی چاہتی ہے، مہر کی رقم ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے، شادی کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو مہر کی رقم مقرر ہوتی ہے کہ بھائی 1,00,000 روپے مثلا. اب بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی اس کو موجل رکھ دیجیے، موجل کا مطلب بعد میں دیں گے. اب جب ان سے کہتے ہیں بعد میں کب دو گے، کل تو گئی ٹل، جس نے کل پہ ٹلا دیا وہ کبھی نہیں آتی پھر کل، اس لیے اس کو بھی متعین کرو، سال میں دے دو گے، 6 مہینے میں دے دو گے، یا آدھا ابھی مہر دے رہے ہو آدھا 1 سال بعد دو گے، یہ بھی متعین ہونا چاہیے. ہمارے اس کی بھی کوئی وہ نہیں، اس لیے ہمارے بزرگ عباس جو موجل لکھواتے ہیں وہ لکھتے نہیں موجل، کہتے ہیں کہ بھائی اس کو متعین کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ یہاں پر نکاح ہوا ہمارے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکات عمر علی، جو یہاں کے صدر بھی ہیں دارالعلوم کراچی کے اور یہاں کے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مہر تو سامنے والا نے کہا 500 روپے، فرمایا کہ بھائی تمہاری حیثیت کے 500 روپے ہی کی ہے، تو پتہ چلا کہ ہیں تو اربوں پتی، لیکن یہاں مہر جو اعزازیہ ہے ایک عورت کا وہ 500 روپے مقرر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ 10 تولہ سونا آپ مقرر کریں اور یہ متعین کریں کہ کب دیں گے، اس کے بغیر میں نکاح نہیں پڑھاتا. بہرحال وہ متعین اس وقت کر دیا ان کی وجہ سے انہوں نے کہ 10 تولہ سونا ٹھیک ہے. بعد میں مجھ سے آگئے کہ آپ، میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، تم جانا وہ جانے، میں نے تھوڑی نکاح پڑھایا بھائی، لیکن دینے کو تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیے اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے. شریعت نے اس میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ کم دو، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو 10 لاکھ بھی مہر ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کا جو مہر تھا اس زمانے میں 131.3 تولہ چاندی، اب اگر 1,000 روپے بھی لگا لیں تو کم از کم 1,31,000 تو کہیں بھی نہیں گئے نا. تو اس لیے 500 روپے رکھنا تو اول وہ بھی صحیح نہیں ہے، آج کل تو 2,500 سے کم ہے ہی نہیں، کیونکہ 10 درہم کی جو قیمت ہے کم سے کم مہر وہ ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ بشرطے کہ اس میں ریاکاری مقصد نہ ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو، فخر و غرور مقصد نہ ہو، بلکہ جو رقم مہر میں لکھوا رہے ہیں وہ مہر دینے کا ارادہ ہو کہ بھائی دینا ہی، اور جتنا جلد ادا ہو سکے، یہ قرضہ ہے، ورنہ مرے گا تو آدمی سب سے پہلے جس طرح اور قرضہ ادا ہوتا ہے سب سے پہلے مہر کی رقم عورت کو دی جائے گی، قرض خواہ کے طور پر سامنے آئے گی. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری عام سی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، جس میں ہم کسی چیز کا تعین نہیں کرتے. اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یعنی اگر کسی نے کہہ دیا 5,00,000 روپے دینا کب ہے جی مہر، کہنا ارے بھائی لکھ دو دینا لینا کس نے ہے، کون لیتا دیتا ہے، چونکہ اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. حالانکہ شریعت شرعاً اس عورت کا حق ہے یہ، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق ادا کرے، لیکن اس حق کو دینے کے لیے بھی کوئی تیار. بہرحال اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ شریعت نے جو حکم دیا کہ بھائی آپس میں رہو، بھائیوں کی طرح رہو، لڑو نہیں، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، اور اس میں بالکل اجماع نہ ہو، ابہام نہ ہو، بلکہ تفصیل ہو اور وضاحت ہو کہ بھائی معاملہ اس طرح سے ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ معاملہ ہے، یہ تجارت ہے، یہ لین دین ہے، اس میں جو ہے وہ ہم اور آپ شراکت دار ہیں، نفع میں بھی نقصان میں بھی، اور اتنا جو ہے وہ نفع آپ کا ہوگا، اتنا میرا ہوگا. یہ سب چیزیں طے کرنی چاہیے، لکھنی چاہیے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ شریعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ 2 گواہ بھی مقرر کر دو. لکھ کر تحریر پر دستخط تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن 2 گواہ بھی موجود ہوں تاکہ معاملہ اور تحریر مکمل ہو جائے. تو یہ کام میں نے دیکھا سعودی عرب میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ مجھے وہاں کی عدالت میں جانا پڑا، تو وہاں وزارت عدل کہلاتی، بہت ہی اچھا اور اعلیٰ انتظام ہے، ایک ٹیڑھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا کسی کام میں، جو بھی کوئی معاملہ کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو وہاں وہ جاتے ہیں، پھر وہاں جو بڑے قاضی ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ تھوڑا سا انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ کاتب کو بلواتے ہیں، اور بلوا کے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ٹائپ کر کے لے کے آؤ. وہ قاضی کے سامنے وہ ساری تحریر آتی ہے، پھر وہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے دستخط کرتے ہیں اور پھر مہر لگانے والا اس پر مہر لگاتا ہے. تو یہ کام اس طرح سے معاملہ آخر تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے سامنے یہ معاہدہ کیا اور یہ اس کے پابند. اس کے بغیر معاملات نہیں کر سکتا کوئی آدمی, حتیٰ کہ نکاح کا معاملہ بھی ٹھیک ہے, نکاح پڑھانے کے لیے انہوں نے جس طرح یہاں متعین وہاں بھی ہیں, لیکن صرف اتنا نہیں ہوتا, نکاح کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے, قاضی کے سامنے دونوں فریق اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں, اس کے بعد جا کر پھر وزارت عدل سے باقاعدہ ایک محکمہ جاتی کارروائی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے. تو بہرحال ایک طریقہ کار ہے ان کا, اور بہرحال آسان بھی ہے, اور تھوڑا سا اگر مشکل ہے تو وہ زمانے کو کے حالات کے تحت انہوں نے اس کو کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ جعلسازی اور اس غلط جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. تو بہرحال معاملات کو بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے, ہمارے یہاں معاملات کو چھپایا جاتا ہے اور بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے من مانے من گھڑت قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, جس کی بنا پر دونوں فریقوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک سبب میں نے بیان کیا شروع میں کہ صبر نہ کرنا دوسروں کی ایزاؤں پر, اور جواب میں ہم بھی دوسروں کو ایزا پہنچائیں تو جھگڑا بڑھے گا اس سے, اس لیے صبر سے کام لیں. اس معاملے کو اگر آپ بدلہ لینے پر قدرت نہیں ہے یا ہے بھی تو آپ معاف کر دیں اور اس کو اللہ پر چھوڑ دیں, انشاءاللہ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں بڑھے گا, رک جائے گا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی معاملہ کریں معاملہ بالکل صاف اور واضح ہو, جب معاملہ صاف ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, اختلافات نہیں ہوں گے اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت میں اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرما, اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرما. اللهم استرنا بصدرك الجميل, اللهم استرنا بصدرك الجميل, اللهم استرنا بصدرك الجميل. ہمارے بہت سے دوست احباب بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد مکمل شفا عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بعض عزیز رشتہ دار ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جنہیں آپ کی سوا کوئی نہیں جانتا, اپنے فضل و کرم سے جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے, ساری بیماریوں کو دور فرما دے, سب کی مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. بعض بچیوں کے سلسلے میں والدین پریشان ہیں کہ جوڑ کے رشتے نہیں آتے, ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے, بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے, عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے. والدین کی پریشانیوں کو اور بچیوں کی پریشانیوں کو اور بچوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دے. یا اللہ عافیت دار نصیب فرما, اے اللہ عافیت دار نصیب فرما, جتنے مسلمان مرد عورت دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.